بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة النساء کی مختصر تفسیر کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکوع کے طویل سے درس کا آغاز کرتے ہیں، آیت نمبر 174 سے 174 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایها الناس، اے لوگو، خطاب عام ہے تمام لوگوں کے لیے، اس میں مسلمان اہل ایمان بھی شامل ہیں، اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، اس میں اہل کفر بھی شامل ہیں، اہل شرک بھی شامل ہیں، تمام انسان شامل ہیں، اور انسانوں کے ساتھ جو مکلف جن ہیں وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا خطاب جب عام ہوتا ہے تو سب کو شامل ہوتے ہیں، ثقلین الجن والانس، کیونکہ جنوں کے لیے بھی یہی قرآن، کوئی الگ قرآن نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا ہے. تو جو آخری رسالت وہ قرآن ہے، تو ہمیشہ یاد رکھے، یا ایها الناس میں، یا ایها الذین آمنوا میں تمام مومن ہیں، جن اور انس میں سے شامل ہیں، یا ایها الناس میں تمام لوگ انسان کا لفظ ہے، لیکن اس میں جن بھی شامل ہیں کیونکہ وہ بھی مکلف ہیں، ٹھیک، یا ایها الناس. اور جب یا ایها الناس کی بات آئے نا، تو اہل ایمان کو مزید اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے حکم آ رہا ہے، تو میں ایز مومن زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے میں اس حکم کی تعمیل کروں، یا کسی منع کیا تو اس کو میں اجتناب کروں، یا کوئی خبر تو میں اس کی تصدیق کروں. یا ایها الناس، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آیا ہے. جاءکم یعنی تمہیں خود جانا نہیں پڑا، دور دراز سفر نہیں کرنا پڑا کسی اس چیز کو پانے کے لیے، یہ چیز تمہارے پاس خود آئی ہے. فرق ہے دونوں میں نا، ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے، آپ کو اس میں کوئی محنت نہیں ہے، ایک چیز کے لیے آپ محنت کر کے خود دور دراز جا کے اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ یا ایها الناس، قد، یقیناً، تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آ چکی ہے یا آئی ہے. کیا آیا ہے؟ برہان من ربکم، دو لفظ پہ ذرا غور کریں، تمہاری رب کی طرف سے برہان پہنچ چکا ہے، تمہاری رب کی طرف سے، وہ رب جس کو تم مانتے ہو، خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، نفع نقصان کا مالک، اسی رب نے تمہاری طرف بھیجا ہے برہان. برہان یعنی اب تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اس رب کی بھیج برہان کو آپ نے ماننا ہے، ورنہ تم پھر رب کو رب تو نہ مانا نا، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے جس کو تم مانتے ہو، رب مانتے ہو. وہ رب کا لفظ کیوں ہے؟ الہ کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ توحید ربوبیت میں حکم بھی شامل ہے کہ وہ حاکم بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے، وہ تدبیر بھی وہی کرتا ہے. اب تمہارا نفع یا نقصان کس میں ہے، تمہیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ اس نے برہان تمہاری طرف بھیجا ہے جس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہارا نفع اس میں ہے، اور اگر اس کے چھوڑ دو گے تو نقصان تمہارا اسی میں ہے. برہان کیا ہے؟ برہان کا ایک عام معنی، ایک خاص معنی ہے. برہان دلیل کو کہتے ہیں، الدلیل الواضح، روشن دلیل، واضح دلیل ہے. واضح دلیل کس چیز کو کہتے ہیں یا کب ہوتی ہے؟ نمبر ایک، جس میں شبہات کا ازالہ ہو جائے، ورنہ واضح دلیل تو نہ ہوئی نا، میرے اندر کچھ شبہات، غلط فہمیاں ہیں اور کوئی دلیل پہنچی ہے، بری سمجھ میں نہیں آ رہی، شبہ کا ازالہ نہیں ہوا، غلط فہمی کا ازالہ نہیں ہوا، میرے دلیل تو نہ ہوئی نا پھر. تو سب سے پہلے جو برہان ہوتا ہے، اس سے غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے. نمبر دو، سمجھنا بہت آسان ہے. نمبر تین، حجت قائم ہو جاتی ہے. واضح ہے، یہ برہان ہے. یہ کون سا معنی ہے؟ عام معنی. خاص معنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بعض مفسرین نے فرمایا کہ برہان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ واضح دلیل لے کے ہے نا، وحی لے کے آئے ہیں. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتہائی بلند درجہ، بلند ترین درجہ فصاحت کا، بلاغت کا، بیان کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز، مسئلہ کوئی بیان کر نہیں سکتا. بعض صحابہ نے گواہی دی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی معلم دیکھا نہیں زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی تعلیم دینے والا نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم کھائی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی قربان کیا ہے کہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر میں نے کبھی معلم دیکھا نہیں زندگی میں، جس میں پیار ہے، محبت ہے، نرمی ہے، اور فصاحت بلاغت کا انتہا درجہ ہے، کمال ہے. قد جاءکم برہان من ربکم، شبہات کے ازالہ ہو گیا، مسائل وضاحت کے ساتھ سمجھا دیے گئے، حجت بھی قائم ہو گئی ہے. اس کے ساتھ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین کو نازل کیا ہے. نور ہے اور مبین بھی ہے، صرف نور نہیں ہے. نور کیوں ہے، مبین کیوں ہے، اور کیسے ہے، اور ہے کیا یہ؟ القرآن نور مبین ہے. دیکھیں، ایک شخص آپ کو نصیحت کرتا ہے وربلی، زبانی، اور کوئی ڈاکومنٹ دیتے نہیں یاد کرنے کے لیے، تو انسان بھول جاتا ہے نا، نہیں؟ جتنی اچھی نصیحت بھی ہو، آپ نصیحت بھی کیا تو بھولنے کا اس میں ہمیشہ خدشہ رہتا ہے. تو آپ جب ڈاکومنٹ کی طرف واپس جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو فوراً یاد آ جاتا ہے. قرآن مجید ہمارے بیچ میں موجود ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے خود حفاظت کرنی ہے، اس میں زیر و زبر تبدیل نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جس میں زیر زبر نہیں تھی، خط لکھتے ہوئے جب لکھا گیا، اس زمانے سے لے کے آج تک اسی زیر و زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. ایک کتاب ہزاروں سال سے موجود ہے اور زیر زبر میں فرق نہ ہو اس کا، کمال ہے کہ نہیں؟ اور یہی کتاب نور مبین ہے. ہمارے پاس آج موجود ہے، یہ سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے اوپر ہے نا، وہ اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ قرآن مجید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خاص توفیق دی صحابہ کو کہ کتابی شکل میں اسے محفوظ کر دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لکھے صحابہ لکھتے تھے، اور ورق میں، کیونکہ وہ اس وقت پیپر کی کمی ہوتی تھی، تو جو کچھ ملتی تھی لکھنے میں لکھ کے محفوظ کر دیتے تھے. پھر سے ابوبکر صدیق کے زمانے میں پہلی دفعہ جمع کیا گیا، پھر سے عثمان کے زمانے میں مکمل تشکیل دے کے جمع کیا گیا، اور باقی نسخے ختم کر دیے، جلا دیے گئے، اور ایک نسخہ جو مصحف عثمانی جسے کہتے ہیں وہ آج تک موجود ہے. نور مبین کیسا ہے، اور نور کس کو کہتے ہیں، اور قرآن کیسا نور ہے؟ دیکھیں، نور ہے ظلمت کی ضد میں. اگر نور ہے تو پھر کیا ہے؟ اندھیرے ہیں. اچھا، کائنات میں دیکھیں آپ، اندھیرا ہے یا نور ہے؟ بنیادی طور پر دنیا میں، کائنات میں، اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟ اندھیرا ہے، روشنی بعد میں ہے. دور جاہلیت میں اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تاریکیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے. سب سے پہلے وحی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، علم کی روشنی سے سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے. تو جو تاریکیاں تھی دور جاہلیت میں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئی. نور ہے تو ظلمت نہیں، ظلمت ہے تو پھر نور نہیں. دونوں کو جمع ہو سکتے ایک ساتھ؟ نہیں ہو سکتے. اچھا، کیونکہ قرآن یہ نور ہدایت ہے تو سمجھنے کے لیے واضح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر نور تو ہے لیکن سمجھنا مشکل ہے تو مبین تو نہ ہوا نا. مبین سے مراد مکمل وضاحت جو بآسانی سمجھا جا سکے, اور جو موضوع پکڑتے ہیں اس موضوع کو مکمل طریقے سے بیان کرتے ہیں. وضاحت تب ہوتی ہے نا. میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دیتا ہوں اور ادھوری چھوڑ دیتا ہوں, آپ پریشان ہوئے کہ نہیں, کشمکش بھائی اس کا آگے کیا ہے, آگے کیا کرنا ہے. واقعیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. کیسے کروں, شروع کہاں سے کروں, کیسے کرنا؟ یہودی نماز پڑھتے ہیں, نصارہ نماز پڑھتے ہیں, ویسے نماز پڑھوں میں, کیسے نماز پڑھوں؟ تو اللہ تعالی نے ہمیں سنت سے جوڑ دیا ہے. وما اتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, عام ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں دیکھا ہے, صحابہ نے اسے محفوظ کیا ہے, آگے شاگردوں کو پہنچایا, انہوں نے آگے پہنچایا ہے. آج کتابی شکل حدیث کی کتاب میں یہ نماز محفوظ ہے. نور مبین ہے کہ نہیں, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, تا قیامت یہ رہے گا. جو چیز وہ موجود نہیں تھی, کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید یہ کھانے پینے کی کتاب نہیں ہے, یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے, یہ صرف آداب کی کتاب نہیں ہے, یہ ضابطہ حیات ہے. اس میں ہر انسان کی بھلائی, اس کی کامیابی جڑی ہوئی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جوڑ دی ہے. نور مبین ہے, عقیدے کا نور ہے, عبادات کا نور ہے, معاملات کا نور ہے, آداب حسن اخلاق عقیدہ ہے, اصول ہیں, فروع ہیں, یا سلوک ہے, اخلاق یا آداب ہے, سب یہ سارا نور موجود ہے. یعنی آپ کو قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کتاب یا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. کامیابی چاہتے دنیا اور آخرت کی تو نور مبین میں موجود ہے, کیونکہ نور ہی اور مبین ہے. شرک بدعات خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ تمام چیز ظلمتیں ہیں, تو قرآن مجید کے نور سے ان کا خاتمہ ہوا ہے. تو ممکن ہے کہ قرآن مجید کا نور ہو اور کسی کے دل میں یا زندگی میں شرک بدعات و خرافات ہو, ممکن نہیں ہے, کیونکہ ظلمت اور نور دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ نور مبین ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اور اس سے بڑی حجت یہ کہ ہر زبان میں ترجمے موجود ہیں. اس سے بڑی حجت یہ اسمارٹ ڈیوائسز ہمارے پاس ہیں. ہم چھوٹے سے مسئلے کو سمجھنے کے جاننے کے لیے سرچ مارتے ہیں اور ہمیں فوراً ود ان سیکنڈز جواب مل جاتا ہے. تو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے. نور مبین کو سمجھنے کے لیے, نور مبین کی ہم بات کر رہے ہیں. سائنس میں جب اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے سمجھنے میں کسی مسئلے کو, تو بڑی کوشش کرتے ہیں اسے سمجھنے کی. استاد کے پاس جاتا ہے, کتاب کھولتا ہے, کسی اور کے پاس جاتے ہیں, اچھے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے, جو ٹاپر ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے, لیکن حل نکال لیتا ہے مسئلے کا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا ہے, مخلص اپنے اسٹڈیز کے ساتھ, اپنی تعلیم کے ساتھ. ہم کتنے مخلص ہیں اپنے اسلام کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, یہ سوال ہے. ہم کتنے مخلص ہیں اس نور مبین کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے میں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید نور مبین ہماری زندگی کا حصہ ہو, کیا نہیں چاہتے؟ ہر مسلمان کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ چاہتے ہیں, کرتے ہیں, کرتے کتنے ہیں؟ واللہ اگر اخلاص نیت کے ساتھ دل میں تڑپ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما, اللہ سے گرا کے دعا کر کے یہ دعا مانگے, دیکھیں کیسے ہدایت آسان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن نور مبین زبان پر ہے, بدعقیدگی بدعات خرافات دل میں ہے. نور مبین کے امکان ہے؟ اگر اس نور مبین نے میرے دل کو صاف نہیں کیا شرک بدعات و خرافات سے, بدعقیدگی سے, تو پھر کہاں کا نور, وہ کیسا نور مبین ہے یہ؟ میرے بھائی یہ لفظ نور مبین کی یہ ہمارے اوپر حجت ہے, یہ عام لفظ نہیں ہے. سورۃ النساء یا پورے قرآن مجید جتنے بھی احکام مسائل بیان ہوئے ہیں, کھول کھول کے بیان ہوئے ہیں, سب سے پیچیدہ مسائل جو ہیں وہ وراثت کے احکام مسائل، وہ بھی کھول کھول کے تین آیتوں میں بیان کیے ہیں، دو گزر چکی ہیں اور ایک آخری آیت ابھی آنے والی ہے، واللہ کسی دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے پیچیدہ مسئلہ وراثت کے احکام اور مسائل ہیں، نور مبین نے آسان ترین کر دیا سب کے لیے، یعنی کیسے انسان سوچ سکتا ہے تین آیتوں میں مسئلہ حل ہو گیا، اور دو تین احادیث اور اجماع بعض مسائل میں وراثت کا سب سے پیچیدہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ نور مبین ہے، حجت ہے ہمارے لیے کہ نور مبین بھی ہمارے گھروں میں ہم نے زیب و زینت کر کے رکھا ہوا ہے، کاش ہمارے دلوں میں یہ نور مبین ہوتا تو اللہ قسم ہماری زندگی اور ہوتی، آج مسلمان کسی کا محتاج نہ ہوتا اور آج کا مسلمان کبھی ذلیل نہ ہوتا۔ اہم ذلت رسائی کے شکار کیوں ہیں آج؟ کیونکہ ہمارے قور و فعل میں تواد ہے، کہیں پر نفاق نظر آتا ہے، نفاق اصغر کی بات میں کروں، اکبر کی نہیں کر رہا میں، کہ ہمارے کہتے تو نور مبین ہے اور دل بھی کرتا ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں، دل کرتا ہے، صرف کرتا ہے، نہ کوشش ہے نہ اخلاص ہے اور نہ ہی عمل ہے، کیا واقعی ہمارے لیے نور مبین ہے قرآن مجید؟ جبکہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے واللہ بہت سے راستے آسان ہو چکے ہیں، اگر آپ 50 سال پہلے جائیں یا 100 سال پہلے جائیں کتنی مشکلات تھیں، پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کتابی شکلیں نہیں تھیں، آہستہ آہستہ وجود میں ایک تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، عقیدے کی کتابیں پرنٹ ہونا شروع، آہستہ آہستہ دیکھیں، اب تو آپ کے چھوٹے سے موبائل فون میں آپ کے جیب میں قرآن مجید کی تفاسیر، کتب صحاح ستہ، ساری کتابیں جو ہیں وہ آپ کی جیب میں ہے، جیب میں۔ انسان نے کبھی سوچا تھا کہ کبھی ایسا ممکن ہے؟ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، موبائل کھولتے ہیں اور سے بخاری کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت آپ اور آئیکن دباتے ہیں، تفسیر کھولا، ابن کثیر تفسیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ مشکل ہے، آپ فتاوی میں جاتے ہیں، شمع عثیمی کے فتاوی، کسی معتبر عالم سلف عالم فتاوی کھولتے ہیں، سوال ڈالتے ہیں، فتوا آ جاتا ہے آپ کو۔ اتنی آسان کبھی کسی پر، آسان ترین زمانہ کبھی کسی پہ گزرا ہے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے اوپر حجت ہے، ان تمام نعمتوں کا ہم نے الگ الگ سے حساب دینا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ اچھا، جب نور مبین ہے اور برہان بھی ہمارے پاس آ چکا ہے، اب لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ پہلا گروہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو لوگ ایمان لائے، آمَنُوا بِاللَّهِ، بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس ایمان کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اچھی طرح جاننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد کیا ہے۔ چار چیزیں ہیں، اچھی طرح یاد رکھ، میں نے بار بار بیان کی ہے، جب تک ان چار چیزوں پر ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ممکن نہیں ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے، ابو جہل بھی جانتا تھا موجود ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، توحید ربوبیت، یہ ابو جہل بھی جانتا تھا اس لیے یہ بھی کافی نہیں ہے۔ نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت، یہاں پر ابو جہل سے غلطی ہوئی اور وہ کافر اور مشرک ٹھہرا، دار اسلام میں داخل نہ ہو سکا۔ یہ توحید سب سے اہم توحید ہے، توحید الوہیت، کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا، کوئی خالق رازق مالک نہیں ہے، توحید ربوبیت ہے۔ تیسرے نمبر پہ، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید الوہیت، توحید عبادت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، میری تمام عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میری نماز، میرے روزے، میرے حج، میری زکوٰۃ، میرے قربان، میرے ذر و نیاز، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، تمام کی تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، توحید عبادت۔ چوتھے نمبر پہ، کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے اور صفات الکمال ہے، ان تمام ناموں پر اور صفات الکمال پر میرا ایمان ہے، جو قرآن مجید میں، حدیث میں اللہ تعالیٰ اور آپ نے بیان فرمائے ہیں، ان تمام پر میرا ایمان ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر تعطیل، بغیر انکار کے، بغیر تحریف اور تعویل کے، کہ تحریف نہیں ہوگی، تعویل سے کام نہیں لیا جائے گا. نمبر تین, بغیر کیفیت بیان کرنے کے ہے تو کیسے ہیں, اور نمبر چار, بغیر تمثیل اور تشبیہ کے مثلیت بیان نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو مخلوق جیسے ہیں یا کیسے ہیں. نہیں, فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں, میرا ایمان ہے دو ہاتھ ہے, کیسے اللہ اعلم. العرش پر مستوی, العرش پر مستوی, کیسے اللہ اعلم. انکار نہیں کریں گے, تعویل سے کہا نہیں مستوی ہے یعنی استولا یا قابض ہو. نہیں, استوا کے معنی معروف ہے, معلوم ہے, کیف مجھول ہے, ہم نہیں جانتے کیفیت کیسی ہے. ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ عرش پر مستوی اور تمام اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے جو ثابت ہے وہ صحیح ہے, اور ایمان لانا فرض ہے, اور سوال کرنا کیفیت کی بدعت ہے. ہمارا یہی ایمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کی چار چیزیں ہیں. فَمَنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ برہان سے اور نور مبین سے پتہ چلا ہمیں کہ عقیدہ کے اصول کیا ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے. قرآن سنت میں موجود ہے نا, ہم کہاں سے لے, باہر سے تو نہیں لے کے ہیں نا. قرآن مجید میں نور مبین میں جو بیان ہوا, اللہ نے بیان فرمائے وہیں سے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پہلا گروہ جو ایمان لے کے آیا ہے, کامیاب گروہ, برہان نور مبین پہ ایمان لے کے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اسے مضبوطی سے پکڑا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو, برہان کو, نور مبین کو لازم پکڑا ہے. اعتصموا بہ, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بھی ہے, اعتصام ہے, اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہیں. یہ کامل ایمان کی نشانی ہے. جب یہ معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ, ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں اور کرم میں داخل کرے گا. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے, اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے, اللہ کی جنتیں ہیں. سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ جنت ہے. اور فضل, بلندی درجات جنت میں, ایک جنت میں داخل ہونا ہے, یہ رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت پوری ہو گئی ہے. پھر فضل کیا ہے؟ جنت میں برابر جگہ نہیں ہے, درجات ہیں, بلند درجات. تو جتنا آپ کا تمسک ہوگا, اعتصام ہوگا اللہ تعالیٰ سے, جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا, اتنی ہی زیادہ بلندی درجات جنت میں ہوں گے. برہان اور نور مبین پر جتنا عمل کیا جائے گا, ایمان مضبوط ہوگا, اللہ کا خاص کرم ہوگا, رحمت اللہ تعالیٰ کی ہوگی, جنت میں یہ مومن داخل ہو جائے گا اور بلندی درجات بھی ہوں گے. اور دنیا میں عزت ہے, شرف ہے, یہ مسلمان باوقار بعزت مسلمان ہوگا, کیونکہ اس کا نصب العین ہے, الایمان باللہ والاعتصام به, ویسے زندگی گزارنا جانتا ہے, حکم کی تعمیل جانتا ہے, اپنے خواہش نفس کو آگے کبھی نہیں کرتا, اتباع الدلیل, برہان نور مبین پہ عمل کرنا جانتا ہے, اپنا سر خم کر کے تسلیم کرنا جانتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں, اپنی طرف جو صراط مستقیم ہے اس کا اللہ تعالیٰ رہنمائی کرے گا, ہدایت دے دے گا, اور روز محشر میں پر صراط بھی بڑی آسانی سے یہ مومن پار کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا. کمال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت ہے, جنت, فضل ہے, بلند درجات, دنیا میں کیا ہے؟ صراط مستقیم پر ہدایت, استقامت. مومن کی پہچان اس کی استقامت میں ہے, زبانی کلامی نہیں ہے, میں مومن ہوں, میں بڑا نمازی ہوں, میں بڑا پرہیزگار ہوں, میں متقی ہوں, نہیں نہیں, آپ کا کردار, آپ کا عمل آپ کی پہچان ہے, آپ کی استقامت آپ کی پہچان ہے. میں نمازی ہوں, زبانی کلامی نہیں, آپ نمازی, پتہ چلتا ہے کہ آپ نمازی, مسجد میں آپ پہلے صف میں کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی, استقامت ہے. اور صرف ایک دو نمازیں نہیں, ہر نماز ہمیشہ آپ آگے پڑھنا چاہتے پہلے صف میں, استقامت ہے. ہاں کبھی دیر ہو گئی تو انسان کے بشری تقاضے دیر ہو جاتی ہے, لیکن جب پہلے صف سے دیر ہو جاتی تو دل تنگ ہو جاتا ہے, دنیا میں جیسے کہ انسان نے کوئی چیز کھو دی ہو, یہ استقامت ہے. حلال حرام میں تفریق, اسے جاری رکھنا, حرام سے اجتناب کرنا, تھوڑے پہ گزارا کرنا, حرام کی طرف نہ دیکھنا. آج سود کے نام پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں, نہیں کوئی بات نہیں ہے, پرانی گاڑی کھٹارا گاڑی سود سے بچنا حرام سے بچنا ہے گزارا کرتے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، استقامت ہے، کیونکہ حرام کا راستہ آسان ہے، استقامت کا راستہ بہت مشکل ہے، حلال کا راستہ بہت مشکل ہے. تو ہدایت دینا صراط مستقیم کی طرف اور اس پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، یہی ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اگر برہان نور مبین کو اچھی طرح سمجھا ہے اور اپنے سر خم کے تسلیم کیا ہے تو استقامت بھی، صراط مستقیم بھی آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. وَيَهْدِيهِمْ جمع قصیغ ہے، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اعتصام کرتے ہیں، نور و مبین کا حق ادا کرتے ہیں اور برہان کا حق ادا کرتے ہیں، یہ خوشخبریں ان کے لیے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، دنیا میں بھی کامیابی ہے، عزت ہے، شان ہے، آخرت میں بھی اس سے بڑی کامیابی ہے، جنت ہے اور بلندی درجات ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ آگے تو نہیں ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فاما اور واما، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى. فاما ہے اور واما بھی ہوتا ہے نا، یہاں پر کیا ہے؟ فاما ہے، اما نہیں ہے. تو اما والے دوسرا گروہ کہاں ہے؟ جو اس کے مخالف ہے. بارک اللہ فیک. تو مفہوم میں یہ ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، احتسام سے کام نہیں لیتے، نور و مبین کو حق ادا نہیں کیا، نہیں مانتے اور برہان کو بھی چھوڑ دیا ہے جبکہ ان کے پاس آ چکا تھا، تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، محروم ہے، اللہ کے فضل سے محروم ہے، نعوذ باللہ، اور گمراہی پر ہیں اور بھٹکتے رہیں گے گمراہی پر جب تک کہ واپس نہیں پلٹتے نور و مبین کی طرف اور برہان کی طرف، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور اعتصام سے کام نہیں لیتے. دنیا میں ذلت ہے، آخرت میں اس سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اللہ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی جہنم ہے، نعوذ باللہ، جو سب سے بڑا عذاب ہے، نعوذ باللہ. پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یستفتونک قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان أخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يا سورة النساء آخر آياته ورسك تعلق وراثة أحكام ومسائل سهي. یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں یا آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں یا سین اور تا جب کسی فعل سے پہلے آ جائے تو اس وقت طلب کرنا، طلب کرتے ہیں آپ سے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتویٰ. اور فتویٰ ہوتا ہے کسی کو حکم جاننے کے لیے سوال کرنا. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ شرع حکم جاننے کے لیے سوال کرنے کو فتویٰ کہتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، تمہیں حکم بتاتے ہیں کلالہ میں، یعنی جو فتویٰ، جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا، کس چیز کے بارے میں تھا؟ کلالہ کے بارے میں. تو کہاں سے پتہ چلا؟ جواب پتہ چلا، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو سوال کلالہ کے بارے میں تھا تو اللہ نے جواب کلالہ کے بارے میں دیا ہے. اگر یستفتونک فی الکلالہ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو بات بار بار ہو جاتی. یہ قرآن مجید کا انداز نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی کلام ہے، بہترین انداز بیان ہے. یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یعنی صحابہ نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ مسئلہ بیان فرمایا قرآن مجید میں. کلالہ کیا ہے؟ ان امرؤن ہلک، اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، ہلک یعنی ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیس لہ ولد، اور اس حالت میں مرے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت فلہ نصف ما ترک، اور اس کی ایک بہن ہے تو اس کے لیے آدھا ہے مال وراثت جو اس نے چھوڑا ہے. اب دو منٹ یہاں پہ رکتے ہیں. کلالہ کیا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کلالہ جو ہے یاد رکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو، یعنی نہ تو اس کا باپ ہو نہ دادا ہو اصل وارث، نہ فرع وارث ہو، نہ بیٹا ہو نہ پوتا ہو، تو چار لوگوں کی نفی سے کلالہ ہوتا ہے. جب چار لوگ نہ ہوں وارثوں میں، چار لوگ کہاں نہ ہوں؟ مسجد میں نہ ہوں. چار لوگ کہاں پہ نہ ہوں؟ وارثوں میں یہ چار لوگ نہ ہوں تب کلالہ ثابت ہوتا ہے. آ رہا ہوں ایک منٹ، اب سمجھ رہے تو ون بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے ساتھ چلیں. کلالہ میں چار لوگوں کی نفی ہو لازمی ہے تو پھر کلالہ ہوگا، ان میں سے ایک بھی آگے کلالہ نہیں ہے. یعنی وارثوں میں ایک شخص مر گیا، اس کا باپ ہے، دو بہنیں، بیٹا ہے، کلالہ ہے، باپ آ گیا ہے. اس کا پوتا ہے، دو بہنیں ہیں، کلالہ ہے، پوتا آ گیا ہے. بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، ان میں سے کوئی بھی ہو تو کلالہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لیس لہ ولد، میں کہتا ہوں چار نہیں ہے، قرآن مجید میں صرف ایک کا لفظ ہے، وہ ہے ولد. ولد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہوتے ہیں، ابن میں بیٹا ہے، بنت میں بیٹی ہے، ولد میں دونوں شامل ہیں. یہ قاعدہ بیان کیا تھا شروع میں میں نے. اب یہاں پر کیا ہو گیا، میں نے چار کے نام لیے، ان میں سے بنت کا نام ہے ہی نہیں، بنت شامل ہے چاروں میں، تو اللہ نے ولد فرمایا ہے، تو بنت کہاں سے آئی؟ ہم نے قرآن سنت دونوں پہ عمل کرنا ہے، صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن سنت دونوں پہ، اور اجماع بھی اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید خود ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا تھا کلالہ کے مسئلے میں، اور سیدنا عمر کو بھی مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ لگا شروع میں، کیونکہ اختلاف صحابہ موجود تھا. جمہور کا قول وہی جو ابھی میں نے بتایا کہ یہ چار ہے، جمہور کا قول ہے، اس میں والد بھی شامل کر دیا ہے. تو مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیت میں ولد کا ذکر ہے، اور ولد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں، لیکن بیٹی کا کلالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بیٹی کے ہوتے ہوئے کلالہ کا امکان ہے بیٹی کے ہوتے ہوئے؟ تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا. کلالہ کب ہوتا ہے؟ جب چار نہ ہو. اگر بیٹی کلالہ ہے، اگر یہ چار نہیں ہے صرف بیٹی ہے، پھر کلالہ کہاں ہے نا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا، تو کلالہ نہیں ہے. جبکہ قرآن کی آیت میں ولد کا لفظ ہے، تو ولد سے مراد یہاں پر بیٹا اور نہیں، بیٹی نہیں ہے، یہ تو بتا رہا ہوں آپ کو.
بیٹی ہے تب بھی کلالہ ہو سکتا ہے.
بیٹی کے ہوتے ہوئے میرے بعد چار ہیں، بیٹی کہاں سے پانچویں آئی؟ یہ تو سمجھا رہا ہوں، سمجھیں ذرا میری بات. بیٹی کو حدیث نے خارج کیا ہے، بتاتا ہوں میں آپ کو، اور باپ کو، دادا کو اجماع نے شامل کیا ہے. قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ ولد. ولد میں کیا ہے؟ بیٹا بیٹی. ٹھیک ہے، میں نے کہا چار کی نفی ہونی چاہیے کلالہ میں، پھر کلالہ ہوتا ہے. چار کون ہے؟ باپ، دادا، بیٹا، پوتا. مرنے والے کا ان میں چاروں میں سے اگر ایک بھی ہے تو پھر کلالہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیٹی کا لفظ ہے پانچواں نہیں ہے، تو پھر بیٹی بیچ سے نکال دے. اب بیٹی کو کیوں نکالے جب کہ ولد ہے؟ حدیث ہے. حدیث میں کیا آیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک مسئلہ ہوا، سرو سا شاعری سے سوال کیا گیا، ایک شخص مر گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور بہن ہے، تو کیسے تقسیم ہوگا؟ انہیں کہا آدھا بیٹی کے لیے، آدھا بہن کے لیے، پوتے کے لیے کچھ نہیں. جا کے پوچھیں سید عبداللہ بن مسعود کے پاس، جا کے جائیں ان سے پوچھیں، وہ بھی میری ہاں میں ہاں ملائے گا. چنانچہ سائل جا کے پوچھتے سید عبداللہ بن مسعود سے کہ معاملہ ایسا، ایک شخص مر گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے اور ایک بہن ہے، اور ابو موسیٰ اشعری نے یہ جواب دیا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں بھی یہی فتویٰ دیتا تو میں بھی گمراہ ہو تو کبھی ہدایت یافتہ ہوتا بھی نہیں، تو یہ گمراہی کی بات ہے، غلط ہے. یعنی تو صحیح کیا ہے؟ فرماتے میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. یعنی فیصلہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. راوی کون ہے؟ گواہ کون؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے. کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے کہ آدھا ملے گا بیٹی کو، ایک بٹا چھ ملے گا پوتی کو، دو تہائی پورا کرنے کے لیے، باقی ملے گا بہن کو. تو بیٹی کے ہوتے ہوئے بہن کو ملا کہ نہ ملا؟ ملا نا, اس لیے بہن جو ہے اس میں شامل ہے کلالہ میں, چاروں میں سے کوئی ہو جائے تو بہن کو نہ ملتا نا. میں نے سمجھے ذرا, کلالہ میں اگر ایک بھی آ جائے تو بہن بھائی جو ہے ان کو کچھ نہیں ملتا. کلالہ میں جب چاروں میں سے کوئی بھی نہ ہو, لیس لہ ولد, یعنی اس میں بیٹے مراد ہے, بیٹی اس حدیث سے خارج ہو گئی نا, کوئی بیٹی کے ہوتے ہوئے بہن کو ملا کہ نہ ملا, آدھا بیٹی کو ملا, ایک بٹا چھ پوتی کو ملا, اور باقی کس کو ملا؟ بہن کو. تو بیٹی کے ہوتے بہن کو مل گیا نا, تو ولد کے لفظ میں بیٹی کو نکال دیا گیا, باقی کیا بچا؟ بیٹا بچ گیا نا, اور پوتا بھی بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے. تو اس حدیث سے ولد میں بیٹا اور پوتا ثابت ہو گیا. اب باپ کیا بچتا ہے؟ اب کس کو شامل کرنا ہے کلالہ میں؟ باپ کو. اس پر اجماع ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث نہیں ہوتے, یاد رکھیں, باپ کے ہوتے ہوئے بہن اور بھائی وارث نہیں ہوتے. یعنی شخص مر گیا ہے, اس کے بہنیں ہیں, دو بہنیں اور دو بھائی ہیں, اور باپ بھی زندہ ہے, تو سارا مال باپ لے لے گا, بہن بہن کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ باپ زندہ ہے, وہ باپ سے وارث بعد میں بنیں گے نا. ایک وارث دو مت وارث نہیں بنتا, یاد رکھیں, قاعدہ یہ ہے کہ بھائی سے بھی لیں گے باپ سے بھی لیں گے بعد میں, نہیں, ایک ہی مال ہے نا, وہ بھائی سے بھی لے لیا باپ سے بھی لیں گے وہ. تو باپ کے ہوتے ہوئے باپ سب کو حجب کر دیتے, محروم کر دیتے, باپ زندہ ہے تو بہن بھائی مرنے والے کے بہن بھائی جو ہیں وہ باپ کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں. تو باپ کس نے شامل کیا کلالہ میں؟ اور دادا باپ کی جگہ لے لیتا ہے, تو باپ کو اجماع ہے, اور دادا کو جمہور کا قول ہے, اس میں اجماع نہیں, بعض اس میں اختلاف کیا ہے, لیکن باپ جو ہے وہ اجماع نے اس کو شامل کیا ہے. اب کلالہ میں چار لوگ آ گئے ہیں, میں نے بتایا دلیل کے ساتھ, میں نے بتا دیا آپ کو, بیٹا قرآن مجید کی آیت میں, پوتا بیٹی کی جگہ لے لیتا ہے, تو قرآن کی آیت ولد میں بیٹا اور پوتا شامل ہیں, بیٹی خارج, ولد سے بیٹی خارج ہو گئی ہے, سے بخاری کی حدیث میں آ گئے, سے عبد المسعود کے قصے میں, باپ پر اجماع ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث نہیں بنتے, واضح ہو گیا. یہ سمجھے تو پھر آگے چلتا ہوں میں, نہیں سمجھے تو پھر سمجھاتا ہوں میں. جی بتائیں, جی آ گئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی. ایک شخص مر گیا ہے, اس کی ایک بہن ہے, یہ بہن کب وارث بنے گی؟ اس کی شرط ہے, اس کی شرط ہے, بہن کب وارث بنے گی مرنے والے کے؟ شرط کیا ہے؟ کہ کلالہ ہونا چاہیے. کلالہ کیا ہے؟ چار لوگ نہیں ہونے چاہیے وارثوں میں, باپ نہیں ہونا چاہیے, دادا نہیں ہونا چاہیے, بیٹا نہیں ہونا چاہیے, پوتا نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے اگر ایک بھی موجود ہے تو بہن بھائی دونوں وارث نہیں بن سکتے. اب قرآن مجید میں ہے کلالہ کون ہے, انہی من انہلک لیس لہ ولد, کوئی شخص مر جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی ولد نہیں ہے. لفظ ولد میں ہم نے کہا ہے عربی زبان میں, ولد میں بیٹا بیٹی دونوں شامل ہیں, تو ولد کے لفظ میں بیٹی کو کس نے نکالا ہے؟ میں نے کلالہ میں بیٹے کا لفظ نہیں, میں نے چار کا پانچواں نہیں ہے, بیٹی نہیں ہے اس میں شامل, ولد میں بیٹی شامل ہے, تو بیٹی کو کس نے کلالہ سے نکالا ہے؟ ورنہ بیٹی کو ہونا چاہیے تھا نا, اگر بیٹی تو پھر اور بہن بھائی بھی وارث بنتے, لیکن بیٹی کے ہوتے ہوئے بہن وارث بن سکتی ہے, یہ کہاں سے ہم نے پتہ چلا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلا ہے. میں نے قصہ سنایا, ابو موسیٰ اشعری کا قصہ ہے, اور ایک شخص مر گیا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے وارثوں میں, تو ان کا آدھا بیٹی کو اور آدھا بہن کو دے دیں, پوتی کا کچھ نہیں. سر عبداللہ بن مسعود جب خبر ملتی ہے تو فرماتی غلط فتویٰ ہے, یہ بات درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں؟ کیونکہ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کیا تھا وہ ایسے نہیں کیا تھا, وہ فیصلہ ایسے تھا کہ بیٹی کو آدھا دیا, پوتی کو ایک بٹا چھ دو تہائی پورا کر دیا, باقی جو بچا ہے وہ بہن کو دے دیا. تو بیٹی کی ہوتے ہوئے بہن کو وراثت کا مال ملا کہ نہ ملا؟ تو پھر بیٹی کلالہ میں شامل نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ولد کے لفظ میں بیٹی شامل تھی, اس حدیث کی وجہ سے بیٹی کو خارج کر دیا, کلالہ میں بیٹی شامل نہیں ہے. اب تو ولد سے مراد کیا ہے؟ بیٹا ہے, اور پوتا بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے, تو بیٹا اور پوتا کلالہ میں شامل ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت, لیس لہ ولد, اس کا ولد نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر میں نے کہا باپ اور دادا، باپ کو کس نے اس میں شامل کیا جبکہ آیت میں باپ کا لفظ ہی نہیں ہے؟ ولد والد، والد لفظ ہے، والد ولد بیٹا ہے، ثابت ہو گیا، والد کا لفظ ہی نہیں ہے، والد کہاں سے آ گیا؟ والد پر اجماع ہے کہ والد کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث نہیں بن سکتے مرنے والے کے. اب کلالہ میں چار چیزیں شامل، چار لوگ ہیں، بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے. اب واضح ہو گیا یا بھی واضح نہیں ہوا؟ ہو گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. اب کلالہ کا مسئلہ ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، بہن سگی ہو یا باپ کی طرف سے سوتیلی بہن ہو. اخت کے لفظ میں ہمیشہ یاد رکھیں دونوں شامل ہیں، ماں کی طرف سے سوتیلی بہن اس میں شامل نہیں ہے. ولہ اختن، اچھا اخت کون سی ہے؟ اخت کی تین قسمیں ہیں، یا تو سگی بہن ہوگی یعنی آپ کے ماں باپ ایک ماں باپ کے بہن بھائی ہیں، سگی بہن، یا باپ کی طرف سے سوتیلی بہن یعنی دونوں کے ایک ہی باپ ہے، ماں اور ہے اس آپ کی بہن کی، یا ماں کی طرف سوتیلی بہن یعنی آپ کی ماں ایک ہے باپ دونوں کا ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. اس آیت میں، اس آیت کریمہ میں ولہ اختن، اس کی ایک بہن ہے سے کیا مراد ہے؟ دونوں میں سے ایک، سکی بہن بھی ہو سکتی ہے یا باپ کی طرف سوتیلی بہن بھی ہو سکتی ہے. ماں کی طرف سوتیلی بہن نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اصحاب الفروض میں ہے، اس میں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو حصہ ملتا ہے. اس کو حصہ کتنا ملتا ہے؟ اگر ایک ہوگی تو ایک بٹا چھ، اگر ایک سے زیادہ تو ایک بٹا تین میں برابر کے شریک ہیں. وہ خاص حکم ہے ان کے لیے، مرد عورت برابر کے شریک ہیں وراثت میں. عام طور پہ دگنا حصہ مرد کو، ایک حصہ عورت کو ملتا ہے، لیکن جو ماں کی طرف سے سوتیلے بہن اور بھائی ہیں یہ برابر کا حصہ لیتے ہیں، یہ ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ماں کی طرف سے سوتیلی بہن کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اجماع ہے. اس میں کس کا ذکر ہے؟ بہن یا سگی بہن ہو یا ماں کی، باپ کی طرف سے سوتیلی بہن ہو. اچھا، ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، کلالہ ہے، چاروں نہیں ہے، نہ باپ نہ دادا نہ بیٹا نہ پوتا، ایک بہن ہے، کتنا لے گی؟ نصف. فلاح نصف ما ترک، اس کے لیے نصف آدھا ہے جو اس نے چھوڑ دیا ہے مال وراثت میں سے. باقی آدھا کس کے لیے ہے؟ جو باقی وارث ہے، بشرطے اس کا بھائی نہ ہو. اگر بھائی ہے تو معاملہ الگ آئے گا، وہ دوسری بہن بھی نہ ہو، دوسری بہن ہے تو معاملہ آگے آئے گا. اکیلی بہن ہے اور کوئی اور ہے، چاچا ہے، ماما، ماما تو نہیں ہے، چاچا ہے یا بھتیجے کوئی اور ہے، تو باقی وہ لے لے گا. اگر صرف بہن ہے اور کوئی ہے بھی نہیں، سارا مال لے لے گی، کیونکہ بیت المال، کسی نے کہا بیت المال میں جائے گا، کوئی اور وارث ہے ہی نہیں، صرف بہن ہے، کوئی اور وارث نہیں. یاد رکھیں، اول القرب بھی نہیں ہے یعنی ماما وغیرہ، یہ بھی نہیں ہے، اول القرب میں آتے ہیں، اول الارحام میں آتے ہیں، یہ سب سے آخر وارث ہوتے ہیں. جب عصبات بھی نہ ہو اور فرائض بھی نہ ہو تو باپ بعد میں، جو نانا وغیرہ یہ اس میں شامل نہیں ہے، نانا وارث نہیں بنتا، دادا وارث ہے، دادے وارث ہے، نانوی وارث ہے، جدات میں شامل ہیں، لیکن جو نانا وغیرہ ماما ہے یہ وارث نہیں ہوتے، یہ اول الارحام ہے. جب میں سے کوئی بھی نہ ہو نا، پھر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اگر یہ بھی نہ ہو، ایک بہن ہے صرف، کہاں جائے گا؟ اسی کو ملے گا. ٹھیک ہے، اچھا. فلح نصف ما ترک وہ یریث ہوا علم یقن اللہ ولد، اور یہ بھائی اس کا وارث ہوگا اگر اس کا کوئی اولاد نہ ہو. وہ بھی کلالہ میں ہے نا، لفظ ولد کا ہے. اگر بہن مر گئی ہے، اچھا، اور اس کا ایک بھائی ہے، کتنا ملے گا اسے؟ سارا اسی کا ہے. ٹھیک، پہلی صورت ایک بہن، دوسری صورت ایک بھائی، تیسری صورت فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر دو ہیں بہنیں تو دو تہائی ملے گی جو کچھ اس نے چھوڑا ہے والد وراثت میں سے. کتنا ملے گا؟ دو تہائی، ٹو تھرڈ. دو بہنیں یا دو سے زیادہ بھی اگر ہوں تو وہ دو تہائی میں شریک ہیں. چار بہنیں ہیں، دو تہائی میں برابر کے شریک ہیں. دس بہنیں ہیں، دو تہائی برابر کے شریک ہیں. ایک بہن ہے، آدھا ہے. دو ہیں، دو تہائی ہیں. تین ہیں، دو تہائی ہیں. دس ہیں، دو تہائی ہیں، ٹو تھرڈ. چوتھی صورت وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر بہن بھائی ہوں مرد اور عورتیں نر اور مادہ تب کیسے تقسیم ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر کا حصہ ہوگا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دوگنا حصہ ملے گا نر کو جو بھائی ہے، اور ایک حصہ ملے گا عورتوں کو یا جو بہنیں ہیں. یہ کلالہ کا مسئلہ ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو. گمراہی سے بچانے کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مسائل، تمام مسائل وراثت کے احکام کے ساتھ ساتھ تمام جو مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، شرک کے مسائل ہیں، اتباع سنت کے مسائل ہیں، بدعت کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل، معاملات کے مسائل، اخلاق کے مسائل ہیں، تمام کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کھول کھول کے بیان کرتا ہے. اور خصوصی طور پر یہ وراثت کے احکام اور مسائل بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو، تاکہ تم گمراہ نہ ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے وراثت میں. کیوں مرد نر کو دگنا حصہ ملتا ہے مادہ سے؟ اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کو یہ زیادہ مستحق ہے. کیوں باپ کے ہوتے ہوئے محروم ہو جاتے بہن بھائی؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. کیوں ماں کو ایک تہائی ملتا ہے جب اولاد کے ہوتے ہوئے کیوں ایک بڑے چھ ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یہ بھی خوب جانتا ہے کہ کون اس پہ راضی ہوتا ہے کون راضی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سوائے سر خرگ کر کے تسلیم کر کے کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی عورت اعتراض نہیں کر سکتی کہ مجھے کیوں میرے بھائی سے یا میرے جو نر ہے اس سے کیوں مجھے ادھورا حصہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہیں اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس لیے استفتونک قل اللہ یفتیکم، قرآن مجید میں اگر فتوی کا لفظ نہ بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر اس سے خاص بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی جھگڑے کی گنجائش بھی نہ ہو. شخص مر گیا ہے، اس کے اصل وارث فرع وارث نہیں ہے، کلالہ کا مسئلہ ہے. بہن بھائی تب وارث ہوتے ہیں، ورنہ بہن اور بھائی اس کے بغیر وارث نہیں ہوتے. اگر کسی کا بیٹا ہو یا کسی کا باپ زندہ ہو اور وہ وفات پا جائے، اس کے جتنی بہن بھائی ہوں سب وراثت سے محروم ہو جائیں گے، بیٹے کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے. جو دونوں میں سے ایک بھی ہو تو کافی ہے دوسروں کو محروم کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے. اور ہمارے لیے صرف اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی اعتراض کر نہیں سکتا کہ یہ زیادہ غریب ہے، یا اس بیٹے نے زیادہ محنت کی ہے، یا اس بیٹے نے زیادہ خدمت کی ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، اسے کیوں برابر کا حصہ دیا جا رہا ہے؟ نہیں، بیٹا فرما بردار ہے، نافرمان ہے، اچھا ہے، برا ہے، فاسق ہے، فاجر، متقی ہے، نہیں ہے، کچھ بھی ہے. وراثت کے احکام اور مسائل ایسے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا مل رہا ہے. ظاہر مرتد کی بات تو نہیں کر رہا نا، مرتد تو کافر ہے، اور کافر تو مسلمانوں کا کوئی وارث نہیں بن سکتا. سبحان اللہ. تو یہ چند احکام اور مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہم نے کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس پر صحیح عمل کرنے کی اور صحیح سمجھنے کی، اور تمام دینی معاملات جو مسائل ہیں تمام مسائل کو صحیح سمجھنے کو سیاح کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.